ہمارے حضرت والا کوئی اچھا خواب دیکھتا تھا تو سنواتے تھے. بس اللہ تعالیٰ بڑائی سے حفاظت فرمائے. خواب خواب ہوتا ہے لیکن اس سے اچھی تعبیر لینا دیجیے سنت ہے, اس لیے سنوا دیتے ہیں جو استاد آپ کو خوشی ہوتی.
السلام علیکم. 12 سال پرانی بات ہے یہ, میں بھی سفر حج پہ تھا تو آواز آ رہی ہے آپ لوگ. تو مدینے میں تہجد کے ٹائم, مدینہ شریف میں تہجد کے ٹائم میں مسجد میں جا رہا تھا اندر, یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں میں. ویسے تو میں تھا وہاں سفر حج پہ, تو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت صاحب کو میں نے وہاں پہ درس دے کے وہ دیکھا مدینہ شریف میں. جی, اور یہ دو مسجد نبی شریف میں اور صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہاں صوفے پہ بیٹھ کے آپ لے کے وہاں درس دیتے ہیں, بالکل وہی پوزیشن تھی ان کی. میں نے دور سے دیکھا تھا ممتاز بھائی تکلف بھی ہے پرانی, میں نے ممتاز بھائی درس دے رہے ہیں, بس یہ دیکھا اور ہماری آنکھ کھل گئی. اتنا پیارا خواب دیکھا ہم نے ان کا, وہ آج تک بھولتا نہیں ہوں میں, وہ آج تک نہیں بھولتا میں. ان کا دور بتاتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے.
دیکھنے خواب دیکھنے والے کے لیے بھی مبارک ہوتا ہے. یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا, ہمارے حضرت والا کوئی معمولی عالم نہیں تھے, خود بھی بڑے عالم تھے اور علماء کی صحبت اور خصوصاً اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ کے 17 سال صحبت میں رہے, اور حضرت پوری ایسے بڑے عالم تھے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جب حضرت پھول پوری حاضر ہوتے تھے, حضرت پھول پوری کے شیخ تھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ, جب وہ حاضر ہوتے اپنے شیخ کے پاس تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے ان کا, اور فرماتے تھے اے آمدنت باعث صد شادی ما, اے آنے والے میری سینکڑوں خوشی کے باعث, اس طرح سے استقبال کرتے تھے. بہت بڑے عالم تھے وہ. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھنے والا اور جس کے بارے میں دیکھا گیا دونوں کے لیے بشارت ہوتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان کو بھی اور میرے سب دوستوں کو اس خواب کی بڑی اچھی تعبیر حقیقت میں عطا فرما دے. آج جو اشعار پیش خدمت ہیں ان کا عنوان ہے مجلس اہل دل. مجلس اہل دل, یہ اشعار میرے شیخ الرحب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے ہیں. آج جو کچھ بھی اچھائی دکھائی دیتی ہے مجھ میں اور کوئی نیکی کوئی خوبی, یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہوتی ہے شیخ کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ ہماری عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور نیکیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں, لوگوں کے دل میں نیک گمانی ڈال دیتے ہیں. سب اللہ کا فضل ہوتا ہے اور شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں. بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل, بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل, بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل, لیکن نقر زر الگ ہے پاب دل, لیکن بقر زر الگ ہے پاب دل. مراد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جب انسان پر اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات ہیں ان سے انسان بچتا ہے تو دل کا خون ہو جاتا ہے، لہو بہتا ہے، اسی سے اللہ کی محبت کی شراب بنتی ہے، پاکیزہ شراب حاصل ہوتی ہے. لیکن جیسا ظرف ہوتا ہے، ظرف کہتے ہیں برتن کو، دل بھی ایک برتن کی مانند ہے، تو دل جتنا بڑا ہوگا یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف جو خواہشات ہیں ان کو توڑ کر اللہ کے قانون کی حفاظت کرنا، اللہ کے قانون کا احترام کرنا یعنی ناجائز خواہشات پر نہ چلنا، تو جس قدر قربانی انسان کا دل دے گا اسی قدر جو ہے جیسا ظرف ہوگا یعنی دل جیسا ہوگا، جتنا شکستہ ہوگا اتنا ہی یہ شراب اس کو عطا ہوگی. برتن جتنا بڑا ہوگا اور خالی ہوگا اس میں شراب ملتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کا مضروف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا ہی زیادہ اس کو نصیب ہوگا جس قدر وہ اللہ کے راستے میں اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرے گا. بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل، لیکن بقدر زرد الگ ہے تاب دل. وہ عالم سما دے جوان جوان کائنا دیتا ہے دل کو دوا شبا دل. اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو اللہ جوانی کا خالق ہے وہ تمام کائنات کے جوانوں کو جوانی دینے والا وہی ہے، لیکن جو شخص اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دوام شباب دیتے ہیں کہ بوڑھا ہو جانے کے باوجود اس کے چہرے سے جوانی ٹپکتی ہے، اس کے اعمال سے جوانی ٹپکتی ہے، اس کی روح جوانی ٹپکتی ہے. وہ بوڑھا ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جوان رہتا ہے. وہ خالق شباب جوان کائنات، وہ خالق شباب جوان کائنات دیتا ہے دل کو دوانے شباب
درد ہے گناہوں میں اس
چلتی ہے اس سے مجاز سے جو ہوئے خراب اس سے مجاز سے جو ہوئے خراب اس سے مجاز نہ محرموں کا عشق نہ محرموں سے عشق کرنا ان کو تاکنا جھانکنا ان سے پینگے لڑانا فلرٹ کرنا یہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتا ہے آخرت کی تباہی میں تو کوئی شک نہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے بلکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں دیکھتے ہیں کہ جو اس خرابی میں پڑ جاتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے ماں باپ سے بدتمیزی غصہ کرنا توڑ پھوڑ کرنا اور راتیں کالی کرنا دو رکعت پڑھنا مشکل لیکن رات بھر معشوق سے باتیں کرنا آسان ہے اس کے حقیقی کے بجائے اس کے مجازی میں برباد ہو گئے کس درجہ ہے گناہ میں تلقی حیات اس کے مجاز سے جو ہوئے دل میں شوق سے وہ رد کائنا پیتے خون قلب و جگر جب جناب دل پیتے خون قلب و جگر جب جناب دل کس درجہ ہے گناہ میں تلقی حیات اس سے مجاز سے جو ہوئے خراب دل سن لو کمال سن لو کمالِ عاشقاں اختر کی زبان سے کر کے پیش بزمِ وفا میں کبابِ دل کر کے جلا بھنا دل اللہ کی محبت میں جلا بھنا دل دنیا کے غم میں ہمارے حضرت فرماتے تھے دنیا کا غم بےہودہ غم ہے غم دنیا مخرب کہ بےہودست کہ دنیا کا غم مت کھاؤ یہ بےہودہ غم ہے غم دین خور کہ غم غم دین است دین کا غم کھاؤ آخرت کا غم کھاؤ اللہ کی محبت کا غم کھاؤ اپنے محبوب سے فراق کا غم کھاؤ محبوب حقیقی سے فراق کا غم کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے ہمیں تو اپنے سے جدا کر کے بھیجا ہے اللہ ہمارے حقیقی پالنے والے ہمارے حقیقی محبوب اگر غم کھانا ہی ہے تو ان کی جدائی کا غم کھاؤ یہ ہے غم قیمتی غم یہ ایسا غم ہے کہ انسان اگر اس غم کو اٹھا لے تو ملائک سے بھی فوق تر اس کا مرتبہ ہوتا ہے ملائک سے بھی بڑھ جاتا ہے سن لو کمالِ عاشقاں اختر کی زبان سے سن لو کمالِ عاشقاں اختر کی زبان سے کر کے دیش بزمِ وفا میں بزمِ وفا سے مراد اللہ کی تلاش میں پھیلنے والے ہیں اللہ کو پانے والے اللہ کو چاہنے والے اللہ کو ڈھونڈنے والے ہیں اور دنیا دار جو ہے وہ بزمِ وفا نہیں ہے بلکہ وہ بے وفا ہے اللہ سے دور ہے اللہ سے غافل ہیں تو ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو بھی آپ بزمِ وفا میں شامل کر لیجیے
سن لو کمالِ عاشقاں
اللہ والوں کی صحبت سے اور صحبت کی ضرورت اور تاثیر سے متعلق کچھ مضامین ہیں. یہ کشکول معرفت ہیں, یہ بھی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں حضرت والا نے بہت سارے علوم جمع فرما دیے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے پاس مثلا 10,000 روپے ہیں اور اس پر زکات ایک سال گزرنے پر واجب ہوگی. جب 11 مہینے گزر گئے تو 10,000 اس کے پاس اور آ گئے. ایک مہینے کے بعد اس شخص پر زکات پورے 20,000 پر واجب ہوگی, اور جس رقم پر ابھی صرف ایک مہینہ گزرا ہے ضابطے سے اس کو واجب زکات کے لیے 11 مہینے گزارنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ یہ اس رقم کی صحبت یافتہ ہو گئی جس پر 11 مہینے کا مجاہدہ گزر چکا ہے, اس کی صحبت کی برکت سے ایک ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس بعد والی رقم کو بھی پہلی رقم کے مقام میں تسلیم فرما لیا. ایک ہی مہینے میں یہ دوسری رقم بھی رقم صادق کی صحبت کی برکت سے بارگاہ حق میں وجوب زکات کے لیے قبول ہو گئی. حولا نے حول کی شرط اس پر باقی نہ رہی. اسی طرح جن مشائخ نے بڑے بڑے مجاہدات اٹھا کر بارگاہ حق میں مقام قرب حاصل کیا ہے, ان کی صحبت میں انسان رہ کر بہت جلد مقرب بارگاہ الہی ہو سکتا ہے. اتنی بڑی زبردست دلیل ہے کہ اس رقم نے تو مجاہدہ نہیں کیا, ابھی ابھی آئی ہے. ہاں, بخیل آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی, وہ کہے گا کاش یہ زکات دینے کے بعد ہی آتی میرے پاس رقم, پہلے کیوں آ گئے. لیکن یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے صدقات, چاہے وہ واجبہ ہوں چاہے نافلہ ہوں, اس کو خدا تعالیٰ وہاں کتنا بڑا بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی صدقے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جیسے تمہارے یہاں مویشی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا جلدی دوڑتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ دینے کے بعد اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, اتنا ہی نہیں رہتا, بڑھاتے رہتے ہیں, اور وہ کئی 100 گنا بھی بڑھا سکتے ہیں. ہم کے یہاں کوئی جوڑ باقی کا حساب نہیں ہے کہ اتنا بڑھے گا اتنا نہیں بڑھے گا. تو غرض یہ کہ بخیل آدمی کے لیے مثال سمجھنا مشکل ہے, لیکن جو صحیح معنوں میں آخرت پر یقین رکھتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, وہ تو اس کے لیے وجد آفرین مثال ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے بندے کو ان کے مجاہدات کا ثمرہ بھی مل جاتا ہے, جلدی اللہ والا بن جاتا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیجیے. آیا وہ ایک شخص کے پاس مثلا 10,000 روپے ہیں اور اس پر زکات ایک سال گزرنے پر واجب ہوگی. جب 11 مہینے گزر گئے تو 10,000 اس کے پاس اور آ گئے. ایک مہینے کے بعد اس شخص پر زکات پورے 20,000 واجب ہو گئی, اور جس رقم پر ابھی صرف ایک مہینہ گزرا ہے ضابطے سے اس کو وجوب زکات کے لیے 11 مہینہ اور گزارنا چاہیے تھا, یعنی سال پورا ہونا چاہیے تھا اس پہ, لیکن چونکہ یہ اس رقم کی صحبت یافتہ ہو گئی جس پر 11 مہینے کا مجاہدہ, یعنی اس کا مطلب کہ صاحب نصاب آدمی جو ہمیشہ سے صاحب نصاب ہے, تو اس کے لیے پورا سال ہر رقم پر حساب لگانا ضروری نہیں کہ اس رقم پر سال ہوا یا نہیں اس رقم, بلکہ اب سال گزرنے کے بعد جو مسلسل صاحب نصاب چلا آ رہا ہے, سال گزرنے کے بعد وہ اپنی پوری رقم پر زکات دے گا. تو اسی طرح سے یہ مثال ہے کہ جب 11 مہینہ گزر گیا اور اب اس میں کچھ رقم شامل ہوئی ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہو جائے گی جو شخص مسلسل صاحب نصاب چل رہا ہے. اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ جن مشائخ نے بڑے بڑے مجاہدات اٹھا کر بارگاہ حق میں مقام قرب حاصل کیا ہے, ان کی صحبت میں انسان رہ کر بہت جلد مقرب بارگاہ الہی ہو سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نداد کو جب ہم طویل سانس کھینچ کر لیں, یعنی اللہ, تو اس نداد میں ہماری آہ بھی شامل محسوس ہوگی. اللہ کھینچ کے کہیں تو آخر میں آہ نکل رہی ہے. ایک لطیفہ ہے, لطیفے لطیف بات ہے, لطائف میں سے ہے یہ. تو اس نداد میں ہماری آہ بھی شامل ہوگی. اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا حقیقی خالق و مالک صرف اللہ ہے, جس نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے. سبحان اللہ, واہ. اللہ تعالیٰ کے اس نداد کو جب ہم طویل سانس کھینچ کر لیں تو اس نداد میں ہماری آہ بھی شامل محسوس ہوگی. اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم, یہ دیکھیں حضرت کے الفاظ بھی احتیاطی ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ آہ شامل, بلکہ محسوس ہوگی کہ ہمارا اللہ ہے. اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا حقیقی خالق اور مالک صرف اللہ ہے، جس نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ذکر ہم کریں تو دل سے کریں، ذرا شوق و ذوق دکھائیں اس میں، تو یہ سب باتیں اس میں انشاءاللہ محسوس ہونے شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ ذکر میں دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، وہ بھی کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. ذکر تو پابندی سے کرنا چاہیے چاہے دھیان لگے یا نہ لگے. حکیم الامت نے اور بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذکر بے لذت بھی نافع ہے، ذکر بے تشویش بھی نافع ہے. فرمایا کہ تشویش میں بھی ذکر نافع ہے. پاگلوں کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تشویش ہو رہی ہے اس وقت ابھی ذکر نہیں کر سکتے، جب دل لگ رہا ہوگا جب کریں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا اور اللہ کی یاد سے محروم کرنے کا. فرمایا کہ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، اور سعودی عرب کی مثال حضرت نے دی کہ وہاں 24 گھنٹے دکانیں کھلی رہتی ہیں اور وہاں پر کاروبار چلتا رہتا ہے، تو دکاندار کو فرصت نہیں ہوتی کہ وہ نہ کھانے کی فرصت مشکل سے ملتی ہے، بیت الخلا جانے کی فرصت مشکل سے ملتی ہے. کھانا کھا رہا ہے اور گاہک بھی آ رہا ہے تو اس کو دام بھی بتا رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، سودا بھی کر رہا ہے، کھانا بھی ساتھ میں کھا رہا ہے. دھیان کھانے کی طرف نہیں ہے، کاروبار کی طرف ہے. لیکن بتائیے کہ کھانا وہ کھا رہا ہے اس کے تن کو لگے گا یا نہیں، غذا اس کو پہنچ رہی ہے. اسی طرح ذکر تشویش کے ساتھ بھی نافع ہے کہ جب زبان مشغول ہے اللہ کے نام میں تو اس کو ضرور نفع پہنچ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ دل لگا کے کرے گا تو اس کا نفع بہت زیادہ بڑا ہوگا. تو غرض یہ کہ ہم اگر دل سے اللہ اللہ کہیں گے انشاءاللہ تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا. مولانا رومی فرماتے ہیں عامی قاحت، یعنی عام لوگ جو ہے وہ اللہ کا نام عام طریقے سے لیتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ عشق ناک نام لیتے ہیں. عشق ناک، حضرت نے فرمایا کہ آپ نے عبرت ناک سنا ہوگا، دہشت ناک سنا ہوگا، خوف ناک سنا ہوگا، خطرناک سنا ہوگا، تشویش ناک سنا ہوگا، لیکن یہ نام مولانا رومی نے رکھا ہے عشق ناک. کہ اللہ والے جو اللہ کا نام لیتے ہیں وہ عشق ناک لیتے ہیں، عشق کے ساتھ لیتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی بزرگوں نے سکھایا ہے کہ محبت سے اللہ کا نام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز ذکر کرنے سے پہلے اپنے پالنے والے کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے محسن ہیں، کہ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اول یہ کہ ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں بڑی دولت سے یہ نوازا کہ ہمیں اہل حق سے جوڑا، عقائد ہمارے اللہ نے ٹھیک رکھے. ورنہ کتنے لوگ اللہ کا نام تو لے رہے ہیں لیکن عقیدے خراب ہیں ان کے، تو خدا نخواستہ ان کے تو مقدر میں جہنم ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی، عقائد درست نہ کیے. تو کتنی نعمتیں ہیں. پھر اپنے جسم کو دیکھے، اللہ نے انسان بنایا، سلام کی آغاز کو دیکھے، اولاد کو دیکھے، بیوی بچے ہیں، اللہ نے کھانے کو دی، جتنی نعمتیں ہو سکے ان کو یاد کریں. جب نعمت کو یاد کریں گے تو نعمت دینے والے کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے نام پاک میں شامل کر رکھا ہے، جبکہ دوسرے باطل خداؤں کے نام میں ہماری آہ شامل نہیں ہے، جیسے نمرود، شداد، فرعون. پر جو ہمارا آہ کا خریدار نہیں وہ ہمارا خدا بھی نہیں. حضرت والا فرماتے کہ میرا ایک شعر ہے، بس در رحمت چو دردانے نبود، آہ را در وصل حرمانے نبود. ترجمہ: چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پر کوئی دربان نہیں رکھا، لہذا ہر مظلوم کی آہ براہ راست اور جلد عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. حضرت والا رحم اللہ کا شعر ہے، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ شانہ میں اپنے بندوں کی فطرت تخلیقیہ میں یہ کیفیت رکھی ہے کہ جب غم پہنچتا ہے تو بے ساختہ آہ نکل جاتی ہے، اور اس میں اللہ کو لمبی سانس کے ساتھ لے کر بندہ اپنی آہ کو آغوش رحمت اس مزاج میں محسوس کر کے کیسی تسلی پاتا ہے. کیسے کریم مالک ہیں کہ اپنے غلاموں کی آہ کو اپنے نام پاک سے گلے لگا رکھا ہے. یہ خود دلیل اعظم ہے کہ ہمارا اصلی مالک اللہ ہے، جس نے ہماری آہ کو ایسی پذیرائی اور ایسا شرف قرب عطا فرمایا ہوا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ احقر نے یہ مضمون نہ کہیں سنا تھا نہ کہیں دیکھا، حق تعالی شانہ نے ہمارے بزرگوں کی برکت سے یہ مضمون عطا فرمایا، جس کو یہاں بھی عرض کیا اور اہل ذوق اور اہل علم کے ہر طبقے نے وجد اور عجب قید محسوس کیا. والحمدللہ تعالی علی ذلک. شان محبوبیت باری تعالی کی عجیب دلیل. قرآن پاک کی آیت ہے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان اعمال سے جن کی طرف زنان مصر مجھے دعوت دے رہی ہیں. یعنی قید خانے کی تکلیف آپ کی رضا اور قرب کی وجہ سے مجھے عزیز ہے. یعنی جب زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور اس کی اور ساتھ اس کی سہیلیاں بھی شریک ہو گئیں, تو ایک بات تو یہاں حضرت والا نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ جو صیغہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کا اختیار کیا یدعوننی, اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. حالانکہ گناہ کی دعوت تو صرف زلیخا دے رہی تھی, اکیلی تھی, لیکن جمع کا صیغہ یہاں اس لیے کہ اللہ یہ عورتیں مجھے جو پکار رہی ہیں گناہ کی طرف بلا رہی ہیں, تو یہ کیوں استعمال کیا. فرمایا کہ وہ اس کی حمایت کر رہی تھیں. جو آدمی کسی گناہ کی حمایت کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ گناہ میں شامل ہے, یہ خیال رکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور گناہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو دھمکی دی کہ تمہیں جیل خانے میں ڈال دیں گے, تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ کے آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے محبوب ہی نہیں احب ہے اس سے کہ یہ مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہیں. تو فرمایا کہ یعنی قید خانے کی تکلیف آپ کی رضا اور قرب کی وجہ سے مجھے عزیز ہیں. اس آیت سے حق تعالیٰ کی عظیم الشان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے, جس کا حسن تعبیر یہ ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے محبوب ہی نہیں احب بلکہ محبوب تر ہوتے ہیں, تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. ہمارے والا کا یہ جملہ سن کے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ پھڑک اٹھے, وجد میں آ گئے کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہوں گے تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. اور دوسری بات وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اس آیت سے بھی حق تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جب امت سے فارغ ہو جائیں, ان کے کاموں سے فارغ ہو جائیں, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. یعنی سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ اپنے رب سے لو لگائیے, اپنے رب سے رجوع کیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کے نام کی لذت نہایت مرغوب چیز ہے. فرغب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرغوب چیز ہے. اور فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اوہو, بڑا زبردست علم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی لقاء کا شوق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اس مقام کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ اپنا چہرہ ہم سے پھیر لیں. یہ اس سے متعلق بڑا زبردست مضمون ہے. فرمایا کہ اس آیت سے اللہ کی عظیم الشان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ کافروں کے لیے یہ آیت ہے کہ ہرگز نہیں ان کو اپنے رب سے حجاب کر دیا جائے گا, پردے میں ڈال دیا جائے گا. اپنے رب کی کافر لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے, اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو اس آیت سے اللہ کی عظیم الشان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ہرگز نہیں قیامت کے دن کفار اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے, موقع سزا میں اپنے دیدار سے محجوب کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان محبوبیت پر دلالت کرتا ہے. دنیا میں کسی سلطان وقت نے اپنی مملکت میں کسی مجرم کو یہ سزا نہیں دی, کیونکہ یہ حاکم محض ہوتے ہیں, محبوب نہیں ہوتے. اس آیت سے رؤیت باری تعالیٰ کا ثبوت بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے, اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. اللہ ہم میں سے کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے, بلکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے اور کسی نعمت سے محروم نہ فرمائے. تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ کسی مجرم کو کہے کہ ہم تمہیں اپنا دیدار نہیں دکھائیں گے, تو کہے گا جھاڑو پھیرے تیرے چہرے پہ, مجھے کیا تیرا چہرہ دیکھ کے کرنا, مجھے تو سزا سے معافی چاہیے, تیرا چہرہ بھلے تو مجھے نہ دکھائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی شان ہے کہ اللہ فرما رہے. اور جگہ روایات میں آتا ہے کہ اس بات سے دوزخ سے زیادہ تکلیف ہوگی کافروں کو کہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ کے دیدار سے محروم رہنا دوزخ سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اس کے لیے دعا بھی ہے. اللہم انی اسألک الشوق للقائک, یہ اے اللہ آپ مجھے اپنی لقاء کا شوق دیجیے. حکیم الامت تھانوی نے, مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب زن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لقاء کے کیا ترجمہ کرتے ہو لقاء کا, تو حکیم الامت نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجیے. تو فرمایا کہ تڑپ, شوق, تڑپ, شوق الى لقاء, اے اللہ آپ سے ملاقات کا شوق کا ترجمہ کیا, لقاء کا شوق ترجمہ کہ تڑپ ہو مجھے, اے اللہ آپ کی, آپ کے دیدار کی تڑپ. اللہم انی اسألک الشوق الى لقائک. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ مواہد ربانیہ جو میں آج کل وہاں لانڈی میں بھی پڑھ رہا ہوں, یہ بھی ملفوظات ہیں. اس میں جلد اللہ والا بننے کا نسخہ, جلد اللہ والا بننے کا نسخہ, اور اس میں بڑی عجیب مثال حضرت نے فرمائی ہے. فرمایا کہ بس ایک چیز اور بتاتا ہوں. بمبئی میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ جلد اللہ والا بننے کا کیا نسخہ ہے. میں نے کہا جو جہاز اڑانے کا نسخہ ہے, جو جہاز اڑانے کا نسخہ ہے. جہاز کا میٹیریل زمین سے ہے, اس کا سارا لوہا پیتل وغیرہ زمین کا ہے, اور ہر چیز اپنے مستقر اور مرکز پر رہتی ہے. اس کو اڑانے کے لیے تین چیزیں چاہیے, یعنی زمین چونکہ مٹی سے ہے اور مٹی سے یہ ساری چیزیں معدنیات درامد ہوتی ہیں جس سے ہوائی جہاز بنتا ہے, تو ہر چیز اپنی جنس کی طرف کش کرتی ہے, چاہتی ہے کہ ہم اپنی جنس کے ساتھ رہیں. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے, باز باز کے ساتھ, اور گد گد کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے, تو اور الو الو کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا سارا لوہا پیتل وغیرہ زمین کا ہے, اور ہر چیز اپنے مستقر اور مرکز پر رہنا چاہتی ہے. اس کو اڑانے کے لیے تین چیزیں چاہیے. نمبر ایک, صحیح پائلٹ ہو جو منزل کا راستہ جانتا ہو. دیکھیں کتنی حقیقی مثال ہے, صحیح پائلٹ ہو جو منزل کا راستہ جانتا ہو. نمبر دو, پیٹرول بھی بہت زیادہ چاہیے, کیونکہ اڑانے میں کئی ہزار گیلن خرچ ہوتا ہے. جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس کو پیٹرول بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور جب وہ اپنے ہائٹ پر پہنچ جاتا ہے تو بہت کم خرچ میں پیٹرول کم خرچ کرتا ہے, اور وہ اس منزل کی طرف تیزی سے گامزن ہو جاتا ہے, اور بعد میں تو ہوا کے سہارے پر اڑتا ہے. تیسرے یہ کہ دوڑنے کے بعد جب جہاز میں طاقت تیار ہو گئی کہ اب ٹیک آف کرنے والا ہے, کہ ایک دشمن نے فائر کر دیا جس سے اس کا ساری طاقت نکل گئی, یعنی انجن کی جو طاقت ہے, یہاں حضرت نے اسٹیم فرمایا, تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو جیسے بھاپ کا انجن ہے اس میں بھاپ سے اسٹیم بن جاتی ہے, اور اس کی طاقت سے جو ریل چلتی ہے, انجن چلتا ہے. اسی طرح سے جہاز کے پیٹرول سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے, اس ٹنکی میں جو ہے ٹیک آف کرنے والا ہی ہے ابھی جہاز, کے دشمن نے فائر کر دیا جس سے اس کی اسٹیم نکل گئی, یعنی پیٹرول وغیرہ بہ گیا, طاقت ختم ہو گئی. اب جہاز نہیں ہو سکتا, اب پائلٹ بھی بیکار, پیٹرول بھی بیکار. اسی طرح انسان کا جسم بھی زمین سے بنا ہے, اس کو زمین کی چیزوں میں مزہ آتا ہے, آگ, پانی, ہوا اور مٹی, اس لیے انسان کے بنیادی اجزاء میں سے ہیں. مٹی کی عورت, مٹی کا کھانا, مٹی کے کباب, مٹی کی بریانی, مٹی کا مکان, انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. جس چیز کی بھی حقیقت میں غور کریں اس میں یہی آگ, پانی, ہوا اور مٹی شامل ہوگی. لیکن جب اللہ والا بننا چاہے تو اب ایک مرشد بنائے, پھر ذکر اللہ اور تلاوت اور تبلیغ کی محنتوں سے قلب میں ایک اسٹیم پیدا ہوتی ہے. شیطان دیکھتا ہے کہ اب اس کی اسٹیم تیار ہے اور اب یہ اللہ کی طرف ٹیک آف کرنا چاہتا ہے, تو اس کو عورتوں میں, حسینوں میں, لڑکوں میں اور دنیا کے مال و دولت کے چکروں میں ڈال دیتا ہے. آنکھوں سے بدنظری کرا کے, کانوں سے گانا سنوا کر, زبان سے غیبت کروا کے, جھوٹ بلوا کر, گناہ کرا کے اس کی اسٹیم کو ختم کر دیتا ہے, جس سے وہ ساری زندگی خدا تک نہیں پہنچتا. ہاں اگر تقویٰ اختیار کرے تو محبت کی اسٹیم قائم رہتی ہے, جس کی برکت سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کا جسم تو یہاں رہتا ہے اور قلب و روح اپنے اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی روح کا جہاز اللہ کے قرب میں ہوتا ہے. صرف جسم سے دنیا کا کام کرتا ہے مگر وہی تین شرطیں, یعنی شیخ, جس کو پائلٹ فرمایا, پائلٹ سے مراد یہاں شیر ہے, اور وہ بھی منزل جانتا ہو, خود بھی گمراہ نہ ہو. بعض لوگ, اکثر لوگ بلکہ آج کل گمراہ بھی ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, شریعت اور سنت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. بعض تو نماز بھی نہیں پڑھتے, داڑھی بھی نہیں رکھتے, وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ آدمی پیر تو کیا, پیر بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جسم سے دنیا کا کام کرتا ہے مگر وہی تین شرطیں یعنی شیخ اور رہنما ہو، محبت کا پیٹرول ہو اور خوب ہو، اور اسٹیم ضائع نہ کرے یعنی گناہ سے بچے، صحبت اہل اللہ اختیار کرے اور ذکر کی کثرت کرے۔ آخر میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے۔ یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک بدون استحقاق بدون صلاحیت پہنچا دے، کیونکہ آپ کریم ہیں اور کریم بدون صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ آج بعد عشاء ماریشس کے دارالخلافہ پورٹ لوئس کی مسجد شان اسلام میں حضرت والا کے بیان کا نظم تھا۔ راستے میں شہر سینکس میں ماریشس کے ایک نوجوان عالم نے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تھی، لہذا حضرت والا ماں چند رفقا کے تقریباً 1:30 بجے پہنچے اور نماز کے بعد خیر اللہ فرمایا۔ اور بھی یہ اس کے اندر ملفوظات ہیں، اب وقت تو کافی ہو گیا۔ یہ ایک ملفوظ اور بہت کام کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دو وظیفے بتاتا ہوں۔ وظیفوں کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، وظیفہ بتا دو وہ بڑے اس کو بزرگ سمجھتے ہیں، گناہ سے بچنے کی بات کرو تو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، وظیفہ تو بتاتے نہیں کوئی۔ حالانکہ ہمارے حضرت نے فرمایا سب سے بڑا وظیفہ تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا۔ فرمایا کہ دو وظیفے بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی نماز ہی نہیں آیا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد گناہ چھوڑ جائیں گے۔ ایک بات ضروری یہاں بتلا دوں کہ قاعدہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس فرض نماز کے بعد سنت موقعہ پڑھنی ہو تو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں یہ پڑھ لیا کریں، تو ایسی نمازیں فرض نمازیں جن کے بعد سنت موقعہ ہو تو یہ تمام وظائف اس کے بعد کرنے چاہیے سنت موقعہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ فرض کے بعد سنت موقعہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مختصر سی دعا کر لے اور جلدی سے سنتوں کو ادا کر لے، اس کے بعد جتنے وظائف پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت موقعہ نہیں ہے جیسے فجر کی نماز عصر کی نماز، تو ان دونوں نمازوں میں اسی طرح سے وظائف فرض نماز کے بعد کر لی جائیں، کیونکہ سنت موقعہ فرض کا لقایا ہوتا ہے، یعنی فرض کے اندر جتنی کوئی ہم سے کوتاہیاں وغیرہ ہو گئی وہ اس کا لقایا بن جاتی ہے، اس لیے سنتوں سے پہلے جو سنت موقعہ ہے وہ پڑھ لے اس کے بعد وظائف پڑھے۔ تو فرمایا کہ گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اس کلمے کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے درود شریف نہیں پڑھتے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے ایک مجلس میں، اور بار بار پڑھے تو حضور کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی درود شریف پڑھ لے یہ مستحب ہے، لیکن اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑے گا حضور کا نام نامی آنے پر تو گناہ ہوگا، یہ واجب ہے۔ لا حول اي عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، یہ تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کلمے کے بارے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر خود زبان نبوت سے ہے یہ، لا حول اي عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، یعنی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی حفاظت سے، اور کسی عبادت کی ہم نے طاقت نہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح مبارک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں سے اپنے مقربین سے اللہ تعالیٰ عرش اعظم پہ فرماتے ہیں، اسلم عبدی واستسلم اے عبدی انقاد فترک العناد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا۔ جب یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقربین سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مطیع اور فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ واستسلم کے معنی ہیں اے فوض عبدی امور الکائنات بی اثری الی اللہ تعالی عز و جل، اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیا۔ لہذا جب اللہ تعالی روزانہ فرشتوں کو یہ بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی؟ ورنہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، آپ تو فرماتے ہیں میرا بندہ فرما بردار ہو گیا، لیکن یہ تو ابھی نالائقیاں کر رہا ہے، بدنگاہیاں کر رہا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سنوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے پہلے زمانے کے مشائخ، بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کو صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہی کا ذکر بتایا ہے، اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جایا کرتے تھے۔ دوسرے، اس دعا کو روزانہ مانگا کیجیے۔ ایک تو وظیفہ ہو گیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، جس سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم صبح شام 7 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے، فجر بعد مغرب بعد۔ دوسری دعا، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، ترک معصیت کی توفیق عطا فرما کر، اور مجھے بدبخت نہ کیجیے اپنی معصیت اور نافرمانی سے۔ حضرت نے فرمایا کہ گناہ کرنا جو ہے، اس میں اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے بدبختی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی وہ چیز ہے جس سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کا ترک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ معصیت سبب شقاوت ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، گناہ سے بہت بچنا چاہیے، اور ترک معصیت علامت رحمت حق ہے اور علامت سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ، میری اولاد کو بھی، سب لوگوں کو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اب تک جو ہم نے غفلت کر دی آپ کے راستے میں، آخرت کی تیاری میں، آپ کی محبت کو پانے میں، اے اللہ آپ کی معرفت کو پانے میں، آپ کی فرما برداری میں، اے اللہ ہم سے بڑی بڑی نالائقیاں ہو گئیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اب تک جو غفلت اور جہالت کی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، میری اولادوں کو بھی معاف فرما دے، گھر والوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ میرے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہم سب کو جذب فرما لے۔ آپ کے جذب کیے بغیر اللہ ہمارا کام کہاں بن سکتا ہے؟ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے، وہ نظر فرما دیجیے جس سے ہمارا کام بن جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اے اللہ ہم پر وہ نظر رحمت فرما دیجیے، ہم سب کو جلد فرما لیجیے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہر لمحہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اپنی غفلت سے اللہ، ایک لمحہ بھی غفلت سے، ایک پلک جھپکتے غفلت سے اللہ میری بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر لمحہ آپ کا دھیان نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی یاد سے دلوں کو مزین فرما دیجیے، اے اللہ اپنی یاد کی مٹھاس عطا فرما دیجیے، اپنے نام کی مٹھاس عطا فرما دیجیے، حلاوت نصیب فرما دیجیے، نمازوں کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، تمام عبادات کی، زندگی کی حلاوت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، فرما برداروں والی اور یا اللہ والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نافرمانوں والی اور فساق اور فجار والی زندگی سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دیجیے، جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اے اللہ خزانہ غیب سے اس کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، جس کسی کو کوئی مشکل پریشانی مسئلہ ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو، مسائل کو دور فرما دے، اے اللہ ہر عمل میں آسانی فرما دے، اے اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما دے، تمام بیماریوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنر عطا فرما. اے اللہ کیسی بھی بیماری ہو آپ کی قدرت سے باہر نہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستنر عطا فرما دے. اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستنر عطا فرما دے. اور اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ ہر مسلمان کو خوب کشادہ اور وسعت والی روزی عطا فرما, برکت والی روزی عطا فرما, 100% حلال نصیب فرما. اللہ ہمارے ملک کو سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے. اے اللہ سود اور رشوت سے نجات دے دے. اے اللہ راشیوں سے سود خوروں سے اے اللہ ہمارے ملک کو پاک کر دے, ان کو توفیق توبہ دے دے اور تو حلال پر 100% حلال پر کاربند کر دے. اے اللہ ملک سے ظلم اور بے انصافی کو دور کر دے. اے اللہ اپنی خشیت اور خوف حکمرانوں کو عطا فرما دے. اے اللہ بلا شبہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں. اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے, ان کو بھی معاف فرما دیجئے, ہمیں بھی خشیت اپنی نصیب فرما دے, ان کو بھی اپنی خشیت نصیب فرما دے, ان کے دلوں کو نرم فرما دے. اور اللہ عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنا کامل فرما بردار ہم سب کو بنا دے. اللہ ملک میں جتنی بھی تنگی ہے پریشانی ہے سب دور فرما دے, برکتوں رحمتوں کا نزول فرما, تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, اور تمام اسلامی ممالک میں بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, 100% نظام شریعت اور سنت عطا فرما. اور اے اللہ جو دشمن مسلمانوں کو ستا رہے ہیں خصوصاً اہل فلسطین اور غزہ میں, جو ظلم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں ان خبیثوں نے, اے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دیں, توفیق توبہ دے دیں, ان کو اپنے کرتوتوں پر نادم کر دیں, اور ان کو بھی ایمان عطا فرما دیں, اور ان کو ظلم سے باز کر دیں. اور اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, جن کے مقدر میں ہدایت نہیں, اے اللہ ان سب کو ذلیل و خوار کر دیں, ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار کر دیں. اللہ ان کو کوڑے کر کے مار دیں. اللہ ان کی طاقت اور ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد نازل فرما, غیب سے مدد نصرت فرما. اے اللہ آسمان سے ان کے لیے کھانے عطا فرما, آسمانی لباس عطا فرما. اے اللہ ان کو خوب خوب مالا مال فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و شوکت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اللہ ہم لوگوں کو جو اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, اے اللہ جس طرح سے ہو سکے, اے اللہ مال سے جان سے دعاؤں سے, اے اللہ ہمیں اپنے بدنی خدمت سے, اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے کوتاہی نہ ہونے دے. اے اللہ بھرپور طریقے سے ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ کل تو یہ حال ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اے اللہ جیسا کہ ان کمینوں کی سازش ہے سارے عالم پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا, ہمیشہ سے ان کی یہ عادت ہے, ہمیشہ سے ان کی یہ سازش ہے, ہمیشہ سے ان کے یہ عزائم ہیں. اے اللہ یہ ہمارا ہی قصور ہے, ہم نے خود ہی سنت اور شریعت کے راستے کو چھوڑ کر آپ سے اللہ دوری اختیار کر لی ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما دیجئے, اور ہم کو ان پر غالب کر دیجئے, اور ان کو زبردست مغلوب کر دیجئے. اور اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ میرے مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, میرے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما. اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ اس کی اعانت اور محافظت فرما. اے اللہ تمام دشمنوں سے اور سازشین سے اور حادثین سے ہر خاص دین سے اے اللہ سب سے حفاظت فرما. ہمارے شیخ کی جامع حکیم الامت اور ہمارے شیخ اور تمام احباب و قدام کی حفاظت فرما, تمام شریف لوگوں سے دشمنوں سے حاسدین سے اللہ حفاظت فرما. جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی سب کی حفاظت فرما. اور اللہ جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اس کی تکمیل فرما. تبلیغ جماعت ہو, خانقاہیں ہوں, مدارس ہوں, اے اللہ ہر جگہ جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو ضرور بے ضرور ان کی مدد فرما. اور اللہ تمام پریشانیوں سے مصائب سے حفاظت فرما, بلاؤں سے حفاظت فرما. مہلک بیماریاں ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما, بلاؤں سے آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما, خصوصاً جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے اچھے اچھے نیک اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. جو اولادوں کو سایہ دے نیک صالح اولاد بنا, اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.